الذي خلق الليل والنهار بقوته والغداء فنعما بقدرته وجعل لكل وارد منهما خلقا مردودا وعمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا المجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد والجند التقبية والنقابة النقبية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالباد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم في الفساد وصبا عليهم ربك صوت العذاب
گرامی ان تقاریر میں جس کی اختتام آج سے کریں گے اور 9 محرم تک ان شاء اللہ ہم ایک بہت ہی سینسیٹیو موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے اسلام پر جہاد اور مسلمان بچا حالات معاملات اور دنیا کی تیز تر ترقی اور گلوبل ولیج کی فارم میں اس دنیا کا نرج کرنا بہت سے ایسے سوالات اور معاملات کو سامنے لا رہا ہے جس کا جواب دینا سارٹ آؤٹ کرنا اور حقیقت کو بیان کرنا اب جتنا ضروری ہو چکا ہے شاید پہلے اس کی وجہ دنیا کی پولرائزیشن ہے اور یہ پولرائزیشن فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی مذہبی بنیادوں پر ہوئی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھلا ہو یورپی اقوام کا اس امریکن ٹیکنالوجی کا اس جاپانی ٹیکنالوجی کا جس نے انفارمیشن کو ہمارے دروازے پر لا کر کھڑا کیا اب ایک چھوٹا سا ٹیلی فون ہے اور ساری دنیا آپ کی ہوئی ہے اگر اس سے اس فائدہ نہ اٹھا کر دیا میں حیران ہو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ آج سے 5 سال پہلے غدیر ان سنا سا لفظ لگتا تھا اور بھلا ہوئے سوشل میڈیا کا جس نے آج ہر ٹیبلٹ اور ہر ٹیلی فون اور ہر اسمارٹ فون اور ہر فیس بک پر وہ شور اس غدیر کا قدرت کے اپنے دعویے ہیں اپنے طریقے ہیں تو ہم فرق کو بتائیں اس حقیقت پر سے نقاب الٹے کہ جس کی چکی میں ہم 1500 سال سے پس رہے ہیں اور دنیا کو پتا چلے کہ مقتل آل محمد ہی در حقیقت مقتل اسلام اور باقی تمام مکاتب فکر وہ بادشاہوں سلطنتوں شہنشاہوں اور دنیا کے ایڈونچرز جن کا منبع اور مقصد فقط تخت و حکومت خزانہ اور لشکر تھا انہوں نے اسلام کے دروازے میں گھس کر اسلام کو کیا نقصان پہنچا جب جہاد کے عنوان سے مکتب اسلام کے عنوان سے بات ہوتی ہے تو بہت بز ورڈ ہے کامن بز ورڈ آج کی دنیا کا اور وہ ہے ٹیررزم دہشت گردی اب جہاد کہیں تو لوگ اسے دہشت گردی اور ٹیررزم سمجھتے ہیں اسلام کہیں تو اسے لوگ دہشت گردی اور ٹیررزم سمجھتے ہیں مسلمان پلنگ آ جائے لوگ اسے دہشت گردی اور ٹیررزم سمجھتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے جس خاندان نے اس دہشت گردی اور ٹیررزم کے خلاف آواز کو بلند کیا چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو چاہے وہ سماجی ٹیررزم اور دہشت گردی ہو چاہے وہ اکنامک ٹیررزم اور دہشت گردی ہو وہ فقط محمد کا گھرانہ ہے چند نکات اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیا کے لیے مکتب فکر جسے آج دنیا دہشت گردی کے خلاف میں لپیٹ کر دکھا رہی ہے ایک ابورنس ہے ایک نان ایکسیپٹیبلٹی ہے ایک سینسیٹیوٹی ہے آخر اس مقصد میں ہے چند بیسک نکات ہیں جو کسی بھی آئیڈیالوجی اور خصوصاً اسلام کی آئیڈیالوجی اور اسلام کے مقصد فکر کو لے کر چلتے ہیں بنیادی بات پہلی چیز آپ کا عقیدہ کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے آپ جس چیز پر یقین رکھیں اس میں بھرپور شعور کے ساتھ یقین رکھیں اور اس پہ قدم بڑھائیں کوئی ابہام کوئی ایمبیگوٹی کوئی ہاں ہاں نانا اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے یعنی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے دوسرا جو امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے اس مقصد کا وہ یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر کمزور اور مستضعف گروہوں کو سپورٹ کیا یعنی کمزوری کو کسی کی بنیاد بنا کر اس کا استحصال نہ کیا جائے وہ استحصال معاشی ہو معاشرتی ہو یا سیاسی تیسرا اہم پیرامیٹر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہر معاشرے میں سرکشی اور طغیان پر آمادہ رہتے ہیں اس کے پیچھے ان کا ویسٹرن انٹرسٹ ہوتا ہے اس سرکشی اور طغیان اور حد سے بڑھ جانے کی کیفیت کو چیک کرنے کے لیے بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے مسلسل ایک نظام چلتا رہنا چاہیے اسلام کے دائیوں نے ہمیشہ
اتحاد ملت اور اتفاق ملت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی پورے مسلمان ہوتے ہیں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وکان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبین ومبشرین ومنذرین وانزلنا معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. کوئی ناس کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کی طرف ہمارا نبی نہ ہے. اور ناس کیا ہے تو کان الناس امتا واو کہتا ہے. یہ سارے ناس جو ہیں ایک گروہ ہے واحد کی طرح. فبعث اللہ النبین مبشرین ومنذرین اللہ نے ان میں نبیوں کو بشارت دینے والوں کو ڈرانے والوں کو محفوظ کیا. وانزلنا معهم الکتاب ان کو کتابیں دی یعنی پیغام پہنچانے والے بھی آئے ساتھ میں ریٹن ڈاکیومینٹس بھی لائے. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ کیا کام کیا انہوں نے ان کتابوں کے ذریعے سے انہوں نے ان کے آپس کے اختلافات کو سالٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کتابوں کو استعمال کیا. یہ سمجھنے سے نہیں آئی. ایک جملہ نام ہے علی کا گھبرا دوں. مامی جی نے شاہ فرمایا میرے لیے اگر مسجد یا قضا بچھا دی جائے کیا وہ فیصلہ کرو تو میں توریت والوں کے درمیان توریت سے انجیل والوں کے درمیان انجیل سے زبور والوں کے درمیان زبور سے قرآن والوں کے درمیان میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. یعنی ان کے میٹرز کو ان کی قضا کے مطابق سارٹ آؤٹ کروں گا. سمجھ آئیے اس قرآن مجید کی آیت کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے سارے وقان الناس امتا واحدۃ یہ امت واحد ہے یہ گروہ فواس اللہ ہو نبی نہ مبشر نہ منذر آئے ان میں نبی بشارت دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. منزل نہ محمد کتاب اب کتاب کا نام نہیں لیا ہم نے ان کو کتابیں بھیجی کسی پر ضرور کسی پر دورے کسی پر جیت کسی پر قرآن کم بین الناس کی تاکہ وہ ان کے اختلافات کو ان کی کتابوں سے سارٹ آؤٹ کر دیں. اب عیسیٰ سارٹ آؤٹ کریں گے اپنی انجیل سے داؤد سارٹ آؤٹ کریں گے اپنے زبور سے موسیٰ سارٹ آؤٹ کریں گے اپنی تورات سے. تو جو آخری زمانہ ہے اس میں زبور والے بھی ہوں گے تورات والے بھی ہوں گے انجیل والے بھی ہوں گے سموسہ سے ابراہیم والے بھی ہوں گے لیکن وہ پیغمبر تو نہیں ہوں گے. تو ان کے معاملات کیسے سارٹ آؤٹ ہوں وہ اختلاف کیسے ختم ہوں کہاں ہم ہر کتاب والے کا معاملہ اس کی کتاب سے اتحاد ملت اور خصوصاً اتحاد ملت مسلمان بہت امپورٹنٹ بات ہے. کس کے دل میں اس اتحاد کی خواہش نہیں ہے؟ ہر ایک کے دل میں اس اتحاد کی خواہش ہے. اب اتحاد کے مختلف لوگوں نے تصورات بھی پیش کیے. ایک تصور ہے اسیمیلیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا بھی سب کچھ بھول جائیں ہم اپنا بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں بس سب مل کے ایک گسم گسا آتا ہے اسیمیلیشن. انگریزی میں اس کے لیے ڈر ہے نوجوان بچے سمجھتے ہیں کہ اسیمیلیٹ ہو جائے. اکثر یورپین اقوام کو یہ شکایت رہتی ہے کہ یہ امیگریشن تو ہمارے یہاں لیتے ہیں اسیمیلیٹ نہیں ہوتے ہمارے یہاں. سنتے ہیں نا آپ اسیمیلیشن یہ وہ اسیمیلیشن. اچھا ایک تو ہے اسیمیلیشن کا کنسیپٹ کہ آپ بھی سب فراموش کر دیں اور ہم بھی سب فراموش کر دیں اور تھوڑے جو کچھ سب مل جل کے رہے اور سب آتے ہیں. دوسرے یہ ایسیمیلیشن کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی. دوسرا کانسیپٹ ہے سٹیٹ ریاست اور معاشروں کا سیکولر ہونا. इस कॉन्सेप्ट पर बहुत बदल आई। सेक्युलर या सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप मजहब से नाताल्लुक और बेजार हो जाएं और मजहब के दामों पर छोड़ें। सेक्युलरिज्म और सेक्युलर सोसाइटी का मतलब ये है कि स्टेट का निजाम, रियासत के इदारे मजहब के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आपको शिया पसंद है शिया सही, आपको सफेद पसंद है आपको सफेद पसंद। हाँ, आपकी जजमेंट कैसी होगी, आप एक अच्छे सिटीजन हैं, आप तालीम याफ्ता हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप मेहनती हैं, आप बुरी से मोहब्बत करते हैं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ये है सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को ये इतिहास का बहुत अच्छा एक पैरामीटर प्रोवाइड करता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत वजी आई है, ये इतने पॉजिटिव पैरामीटर। नेगेटिव पैरामीटर भी है इतिहास के, मिसाल के तौर पर एक हुकूमत चाहते हैं कि सब लोग मुस्तैद हो जाए। हुकूमत क्यों लोगों में मुख्तलिफ ग्रोहों में इतिहास कराना चाहती है, ताकि उसके हुकूमत को दबाव मिले और उसके खिलाफ न उठकर खड़ा हो। अब इस इतिहास को जोड़े रखने को वो माल भी इस्तेमाल करते हैं, अहदे भी देते हैं, परमिट भी देते हैं, लोगों को मुख्तलिफ किस्म से अकोमोडेट करते रहते हैं, इस ग्रोह उस ग्रोह सारे ग्रोह के लोगों को अकोमोडेट करके सबको खुश खुश रखकर उस काफिले को आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरीकाकार है इतिहास रखने का। एक इतिहास अपोजिशन करती है हर दौर की, और वो क्या करती है कि वो जो बैठे हुए हैं ना हुकूमत से तक पर, उनको डिसलार्ज करने के लिए उनके मुकाबले में लोगों को मुतहद करती है और मुगलाइज करती है मानस को, इतिहास पैदा करती है। ये कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव स्ट्रीक्स हैं इतिहास के जो मिलत को या लोगों को या काम को नजर आते हैं। मुसलमानों की तारीख में इतिहास मिलत के लिए सबसे ज्यादा फोकस्ड और कंसर्टेड एफर्ट अगर किसी क्वार्टर से हुई तो सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद के और अली और फातिमा के घर के कोई
और।
एक ऐसी इतिहास की कोशिश और जद्दोजहद कि जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। मैं तीन मामला तीन स्टेटमेंट्स जनाब अली मुर्तजा के आपके सामने बयान करूं इस इत्तेहाद मिल्लत के तालुक से। बहुत बड़ा सवाल है कि अगर अली हक रखते थे तख्त हुकूमत का, तो फिर आपने उसके लिए एक स्ट्रांग स्टैंड क्यों नहीं लिया। मेरे दोस्तों, यही बात जो मैं आपको बातें बता रही हूं ना, ये बातें सोशल मीडिया पर डालने वाली, डिस्कस करने वाली, दुनिया को बताने वाली, लोगों के सामने आप खोल कर रख देने वाली, अब कोई बैरियर नहीं है। अब वो पीढ़ी भी नहीं है कि जिस पर एक ही टाइम 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 चल। अब दुनिया आपकी मुठ्ठी है, अब बात करें और फिर बात करें तो देखें कि आपके मुखालिफिन आपसे क्या बात करते हैं। लेकिन आप मुखालिफिन से तभी बात कर सकते हैं जब आपके पास अपनी एक सही क्लैरिटी, एक सही शबूर, एक बात को समझने की पूरी आपके पास गुंजाइश हो। तीन स्टेटमेंट है जनाब अली के, जब आप इतने हकदार थे और पैगंबर ने गदी पर आपका ऐलान भी किया, और अगर आपके ख्याल में यानी हमारे ख्याल में इतना पैगंबर उनके हक में थे और उनका इतना राइट बनता था, तो उन्होंने अपने राइट को फॉलो क्यों किया, क्यों उन्होंने स्ट्रांग स्टैंड लिया। अब दो बातें थी अली के सामने, या स्ट्रांग स्टैंड है या इत्तेहाद मिल्लत। अल्लामा इब्ने अबी हबीब शराए नजुल बलागा में 119 में खुतबे की तशरीह लिखते हुए अब्दुल्लाह इब्ने जनादा से रिवायत लिखते हैं कि मैं सरजमीन हिजाज में था जब जनाब अमीर की हुकूमत के अव्वलीन अय्याम थे, लोग पैगंबर की मस्जिद में जमा हो रहे थे वक्त जमाने का। हमें देखा कि अली गले में तलवार लगाए हुए मस्जिद में दाखिल, और उसके बाद आपने अहले मजलिस को मुखातिब करके तकरीर, اس تقریر کے صرف تین جملے میں آپ کو سنا دوں کہ اگر رائٹ فل ایئر تھے پیغمبر کے تو کیوں اپنے رائٹ کو اپنے ہاتھ سے جانا. امام نے ارشاد فرمایا کہ بعد رحلت رسول ہمیں توقع نہ تھی کہ امت ہم سے ایسے آنکھیں پھیر دی, لیکن جن چیزوں کی توقع نہ تھی وہ وقوع پذیر ہوئی. ہم عام لوگوں کی طرح قرار پائے, آنکھوں میں خون کے آنسو تھے, معاملات بگڑ چکے. ایسے میں اگر انتشار ملت دین کی بربادی اور شریعت کا انتہاج سے نکل جانا مجھے نظر نہ آ رہا ہوتا تو خدا کی قسم میرا رویہ ان سے بالکل مختلف ہوتا. تین باتیں کہیں, ان کی خون ریزی مسلمانوں کی خون ریزی, دین کی بربادی شریعت کا ہاتھ سے نکلنا. 53 ایئرس کی ایفرٹ ہے, اس سے بھی زیادہ تھی. ہیرا کا سفر, ہاتھ میں پیغمبر کے جو کا کھیلا, باندھے میں 7 سال کا علی, اور تین تین چار چار دن ہیرا میں, 30 دن ہیرا میں. اس وقت سے یہ اسلام کا پودا پالا تھا. تو کن تین چیزوں پر, تاکہ اگر یہ میرے نزدیک نہ ہوتی, کیا ان کی اتحاد, ان کی جانیں اور پیغمبر کی شریعت اور اسلام, تو میں یہ خبر کر لیا ان سے بالکل مختلف ہوگا. یعنی میں اپنے رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہی کچھ کرتا جو دوسرے لوگ جو کرنا چاہیے تھا. بسنا جا رہے تھے آپ جنگ جمل, اور بسرا روانگی سے پہلے ایک تقریر آپ نے شامل, اس تقریر کے 2-3 جملے آپ نے ارشاد فرمایا, پیغمبر کی رحلت ہوئی اور لوگوں نے ہماری طرف سے آنکھیں بند کی, قریش نے ہمارا حق چھین کر اپنا بنا لیا. ایسے میں اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا, ان کے ہاتھ سے اسلام نکل جائے گا, کیونکہ ان کا اسلام بہت کچا اور ابھی تازہ تھا, میں نے اپنے حق پر خاموشی اختیار. تیسرا ڈاکیومنٹ, مالک اختر کا نام آپ نے جو گورنمنٹ کا لیٹر لکھا, اس لیٹر میں آپ نے لکھا, اس خط میں آپ نے لکھا کہ مالک پیغمبر کی رحلت ہوئی اور اہل بیت پیغمبر اپنے حق سے محروم کر دیے, میں ان لوگوں میں اجنبی بن گیا. حیرانی کی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ لوگ غیر کی بیعت کر رہے تھے. ایسے میں اگر ان کو روکا جاتا تو یہ دین کی بنیادیں ہلا دیتے, اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے, اور وہ عمارت دین کی جو محمد اور میں نے بڑی مشکل سے تعمیر کی تھی وہ منہدم ہو جاتی. میرے سامنے دو ہی راستے تھے, دین کی عمارت کو بچاؤں یا اپنے اقتدار کو بچاؤں. کیا یہ اندوہناک نہ ہوتا, ذرا سوال سنیے جناب علی صاحب, اللہ اکبر, کیا یہ اندوہناک نہ ہوتا کہ اقتدار میرے ہاتھ لگتا اور دین لوگوں کے ہاتھ سے نکل جاتا. میں نے اس اقتدار پر صبر کیا تاکہ دین پختہ اور مضبوط ہو جائے. یہ تین اسٹیٹمنٹس ہیں جناب علی مرتضیٰ کے. اور چوتھی بہت اہم بات, اسے بار بار دہراتے رہنا چاہیے کہ اگر علی رائٹ فل ایئر تھے پیغمبر کے اور ان کا حق بنتا تھا خلافت پر, تو آپ نے کیوں نہیں اس حق کو ایکسرسائز کیا؟ کیوں آپ نے اتنی آسانی سے جانے دیا؟ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے, آپ کے ساتھ لوگ نہیں تھے, یہ جواب ہے. آپ کو سپورٹ نہیں تھی, یہ جواب ہے. اللہ اللہ یہ تینوں باتیں بولا. ارے جن کے ساتھ مل کے آپ نے اپنی طاقت کے مینار کھڑے کیے, وہ روز اول علی ہی کے دروازے پر آئے تھے. ابو سفیان صفیفہ میں نہیں تھا, شہر سے باہر تھا, واپس پلٹا, صفیفہ کی کاروائی کا پتہ چلا, جناب عباس پیغمبر کے چچا اور جناب علی مرتضیٰ کے چچا کو ساتھ لیا اور کہا کیا تمہارے بھتیجے نے کمزوری دکھائی, آؤ اسے چل کے پاس. جناب عباس کے ساتھ آیا اور کہا اے یبنا ابو طالب, کیسے کیسے وہاں بیٹھے اور تم جیسے گھروں کے کونے میں رہے, یہ اقتدار تو یا تمہارا حق ہے یا ہمارا حق ہے. یا تم معزز ہو یا وہ اپنے آپ کو معزز سمجھ رہے. یہ چھوٹے چھوٹے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹھو گھر کے کوشش سے باہر نکلو, میں لڑ کر تمہارے لیے سوار اور پیادے جمع کرتا ہوں اور حکومت اور اقتدار تمہارے حوالے کرتا ہوں. کون کہتا آپ کے پاس آفر نہیں تھی؟ کون کہتا آپ کے پاس سپورٹ نہیں تھی؟ ارے یہی تو بڑی عمر کی اصل جس کی سپورٹ پر آپ نے سب کچھ کیا. یہ اور بات ہے, اسی خان والا ہے علی نے اس بنی مریا کی جڑیں ہلا کر رکھ دی, قیامت تک پھر انہیں پال دی گئی, زمرے میں ڈال دیا. کہا نا کیا لے آتے ہیں سوار و پیادے, کیا جواب دیا جناب علی نے؟ بہت تحمل اللہ اکبر, اگر آپ رائٹ فل ہیئر تھے کیوں نہیں اپنی کیا خلافت کے لیے اوپر کھڑے ہوئے؟ بہت اطمینان سے سنی اس آفر, کسی اور کو ملتی ہے آفر؟ ارے صفیفہ ان چندی لوگ تھے جنہوں نے ایک پولیٹیکل ٹیررزم کو بتاؤں گی آپ کو, اسلام کی تاریخ میں سیاسی دہشت گردی, اسلام کی تاریخ میں معاشی دہشت گردی, اسلام کی تاریخ میں سوشل سماجی دہشت گردی کس نے کی اور سب سے پہلے وطن کون؟ دہشت گردی ہوئی تھی نا وہاں, سادن ابھی سادن بابا کے کچھ لے گئے مارے گئے انصار کے ساتھ, دہشت گردی چلی کو کسی اور تک. اچھا تو مجھ سے اور محمد سے تبلیغ اسلام کا انتقام لینا چاہتے ہو اور مدینے کی گلیوں پر سواروں اور پیادوں سے بھر کے مسلمانوں کے خون سے رنگین, کس کی فکر ہے اتحاد ملت؟ کون ابھی آپ کے مخالفین ہیں؟ کسی اور کی بائی کر کے مارے جائے آپ کی بلا سے؟ نہیں, اسے کہتے ہیں امت کا حقیقی رہبر و رہنما جس کے دل میں دین اور امت سے محبت. تب مجھے تمہارے سوالوں اور پیاروں کی کوئی ضرورت نہیں, جاؤ بگا دیا آپ نے. اچھا 25 سال تک پھر آپ خاموش رہے, منڈی کھائی دی ہے اس اللہ وقت تک اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا. کیا ہوتا اگر آج آتی بنی عمریہ اپنے سوالوں پیاروں کو لے کر کوئی زمین پر اللہ اسے رسول کا نام لینے والا بچتا؟ کہاں پلٹ کر جاتے؟ اس روز پر پلٹ کر جاتے جس روز محمد نے پہلے اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیا تھا, سب کچھ تو وہ بالا ہو جاتا. کس نے بچا دیا؟ اب قرآن کریم یہ کیا کیا جناب علی نے اور کیوں کیا جناب علی؟ آپ کو کیا احساس سیاسی اعتراض سے کرنا چاہیے تھا. دیکھیے آپ اپنے اندر سینس آف انکوائری بنا سکتے، کیا سیاسی اعتراض سے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ سیاسی اعتراض سے تو ایک غلط فیصلہ نظر آتا ہے، گریٹسٹ فالی. چلا گیا آپ کیسے 25 سال تک آپ کچھ بھی نہ ملا، گریٹسٹ فالی. لیکن آپ ایک عام سیاستدان نہیں تھے، علی کو ایک عام سیاستدان کے اس فریم میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. علی کون ہے؟ سورہ آل عمران کی 2 آیات اور سورہ بقرہ کی 1، اور وہاں علی کی ذمہ داری کا تعین ارشاد ہوا 104 آیت سورہ آل عمران میں، بلے تکن منکم امتن اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر اولئك هم المفلحون. بلے تکن منکم امتن تؤمنون بالله وتعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر اولئك هم المفلحون. تم کون ہو؟ بلے تکن منکم امتن، تم وہ ایک ان میں سے ایک جماعت ہو. کس میں سے؟ ناس. کس پر آئے تھے؟ پہلی آئے سورہ بقرہ کی، کہنے لگے آپ کھانے پڑے. اللہ نے ناس کی طرف پکانا ناس ہے امتن واحد، کہ ناس جو ہے نا امت واحد ہے. اب ناس میں سے بولے تکن منکم امتن، اس ناس میں سے تم ایک خاص جماعت ہو، امت ہو. کیا کرتی ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے معروف بلند مرتبہ کام انجام دیتی ہے اور ذلت آمیز گھٹیا کاموں کے خلاف کٹ جاتی ہے. اولئک هم المفلحون، تمہارے ہی ساتھ ناس کی فلاح وابستہ ہے. سارے کیا ہیں؟ ناس. تم کیا ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ ذمہ داری. بولے تکن منکم امتن، ان میں سے تمہیں ذمہ دار گرو. اچھا اب آپ ذمہ دار ہیں، ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، ساری امت. ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے نا، ساری امت، تو ساری امت ذمہ دار ہے معروف کے لیے، منکر کے لیے، دین اسلام کے لیے. ویسے تو ہر آدمی اپنی اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، لیکن جو ذمہ داری کا حقیقی جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا، جہاں دین بچایا جائے، معروف کے علم کو بلند کیا جائے، منکر خلاف ایسی مہادارائی کی جائے کہ منکر بن کر رسوا و ذلیل ہو جائے، وہ ہر ایک کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. آپ کی ہے، میری ہے، ہمارے بزرگوں کی تھی، ہمارے آنے والوں کی ہے، نہیں. یہ خاص لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اس معروف کے جھنڈے کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں. بھلے تکن من تم، تم ہو وہ ذمہ دار ہو. اسی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا بقدر کا جاننا تو امتن وطن، یہ سورہ بقرہ کیا کن تم خیر امتن 110 نمبر آیا. واہ، کیوں کیا علی نے ایسا؟ ذمہ داری کا بوجھ تو دیکھو علی پر. کن تم خیر امتن، تم وہ بہترین گروہ ہو. تمہیں خیر امت کہا، مجھے خیر امت کہا، وہ ڈائنیسٹیز جو بنائی گئی مسلمانوں نے ان کو خیر امت کہا. کسے کہا قرآن نے خیر امت؟ سوال کرو قرآن سے، کسے کہا خیر امت؟ کون تم خیر امت اخرجت للناس، جو ناس کے اتنے بڑے گروہ میں سے نکل کر باہر آئے. سارے مسلمانوں کی تاریخ کو کھنگال کھنگال کر دیکھ لو، سارے فلٹر لگا کے دیکھ لو، کون نکل کر آیا ناس کے لیے؟ بس وہی خیر امت ہے. ہمیں اپنی ذہنی سطح پر علی کے فضائل کو ڈپریس کیا, کم کر دیا. ارے علی
چاہیے تھا نا, جس کی وجہ سے ارے ادھر بھاگو گے تو تم نہ بلّا نہیں رہے گا,
دین کی عمارت گر جائے گی, سب کچھ دہ جائے گا. تو اس کو پہلے ہی قرآن کہہ چکا تم کون ہو, تو میں نمنا بلّہ, یہ تمہارا کام ہے نا اللہ کے نام کو بچانا. تو علی نے کیا کیا, علی نے اقتدار کو نہیں بچایا, نام خدا کو, نام خدا. اب عزیزان گرامی بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کیا یہ سفر عمل معروف اور نہیں عمل منکر اور تومنون باللہ کا جناب علی مرتضیٰ پر ختم ہو گیا. جب بھی تاریخ میں وہ موقع ملا اور وہ کنفرنٹیشن کی اسٹیج پہنچی کہ نام خدا خطرے میں پڑا اور دین کی عمارت کو منہدم کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئے لوگ تو اسی گھرانے کے افراد. کیا تعلق ہے کربلا کا جناب علی کے اس اقتدار کو چھوڑ دینے سے؟ ایک کام باپ نے کیا پرش کو کام, ایک کام بیٹے نے کیا پرش کو کام, دونوں نے تو مینون باللہ کی لاز رکھی, دونوں نے تو مینون باللہ کی لاز رکھی. وہ کیسے؟ 61 ہجری شہادت کا سال ہے. تو کیا 61 ہجری میں ہی سب کچھ ہو گیا؟ 61 ہجری سے پہلے کیا ہوا؟ تین گروہ تھے مسلمانوں میں. اب چونکہ آج آپ نے دیر کی تو ہم بھی گفتگو کو جلدی سے سمیٹے. تین گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ نہیں, بنی امیہ کی شرارت اور دین کے حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا, بہت تھوڑے لوگ کے روپ میں ابو ذر, سلمان, مقداد, عمار جیسے لوگ. دوسرا گروپ وہ تھا جس کے لیے ڈاکٹر علی شریف نے لکھا کہ وہ رینگتا ہوا میرا عبادت سے پوچھا اور اس نے کہا کہ ہم تو سجدے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی خیرات کر رہے ہیں, ہم معروف اور منکر کی لڑائی میں ہماری کوشش کی. وہ رینگتا ہوا محراب میں چلا گیا. تیسرا گروہ بہت شاکر تھا, اس گروہ نے قرآن سے تعلیمیں دینی شروع کی. اس نے کہا اگر آج بنی امیہ تخت حکومت پر ہیں تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اور آیت کون سی پڑھتے تھے؟ اللہ عما مالک الملک تو تی اور ملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ جسے چاہے ملک, جسے چاہے ملک کشی. بھائی اللہ نے انہیں ملک کی حکومت دی اور آل محمد سے چھین. اللہ نے انہیں عزت دی, آل محمد کو اللہ نے ان کے ہاتھوں کے پورے بندے اور فتح کرنے کو دیا. یہ تو اللہ کی ول ہے, اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ کی ول کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا یہ گناہ کبیرہ اور عظیم ہے. جب قرآن کی یہ توجیہ ہونے لگے, آپ مجھے بتائیے ایسے میں کیا کرنا چاہیے تھا امام حسین علیہ السلام؟ یعنی ظلم اور تشدد اور دہشت گردی کو جو اسلام میں رائج ہو گئی, اس کو خدا کی مرضی بنا کر پیش کر دیا گیا. اب وہ ٹیررزم کس کس رخ سے وہ ٹیررزم نہیں تھا؟ ایک تقریر میں نے 58 ہجری کی امام حسین علیہ السلام مقام منا موقع حج پر جو آپ نے فرمائی, لا تعداد آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھی گئی, نہیں معلوم کس نے پڑھی یا نہ پڑھی. اس تقریر میں تین پارٹس ہیں اور تین دہشت گردیوں کا تذکرہ کیا حسین ابن علی نے. جب وہ امپورٹنٹ لوگوں کو بلا لیا مقام منا موقع حج پر, تو پہلی بات تھی سماجی دہشت گردی کی, سوشل ٹیررزم. اور آپ نے کہا کہ تم اس لیے معزز بنے تھے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کرو, تم سے اس بات کی توقع تھی کہ تم تمنظوروں کے مفادات کا تحفظ کرو. تم نے شہروں کو کمزوروں کے لیے جہنم और ताकतवरों के लिए जन्नत में तकदीर है। तुमने अपनी जान और अपना माल दोनों में से कोई चीज भी खुदा की राह में खर्च नहीं की और जन्नत के तुम तलबदार हुए। समाज कोलैप्स कर गया, कमजोर की सुनवाई नहीं होती, भूखे की आवाज बुलंद नहीं होती, ताकतवर ने लोगों की गर्दनों में फंदे लगा दिए। ये सामाजिक टेररिज्म है। मानसिक टेररिज्म की बात किया तब भी पूरी नहीं दोहरा सकती, चंद जुमले। आपने कहा कि अंधे, बहरे, कमजोर, किसान शहरों में भीख मांग रहे हैं, पेट की आग के लिए लोग आबरू का सौदा कर रहे हैं, जो हक मांगने के लिए खड़ा होता है वो सर अपने कंधे पर बात ही नहीं रहता, सारे वसाइल चंद हाथों में मुर्तकिज हैं। ये क्या है? माशी इकोनॉमिक टेररिज्म। फिर आप सियासी टेररिज्म पर आए। आपने कहा तुमने आसान पसंदी और अपने बर्ड्स एंड परकेजेट्स के लिए जालिमों के हाथ में हुकूमत दे दी। अब वो लोगों की जान से खेलते हैं, उनकी आबरू से खेलते हैं, तुम सिर्फ मफादात इकट्ठे करते हो। वो हलाल खुदा को हराम करते हैं, हराम को हलाल खराब देते हैं। उनके जाके और उनके रिप्रेजेंटेटिव मिंबरों से पैगंबर की लाई हुई शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। उनके शहरों में इज्जतदारों के लिए मकाम इज्जत बाकी ना रहा, आबरूमंदों के लिए मकाम आबरू ना रहा। आले मोहम्मद के हुकूक सबसे कमतर गजाने गए। हर तरफ जुल्म और दहशत का जोर जोरा। ये क्या है? पॉलिटिकल टेररिज्म। उस पूरी तकरीर में तीन टेररिज्म पर बात की उसने, इकोनॉमिक टेररिज्म, सोशल टेररिज्म और पॉलिटिकल टेररिज्म। अगर आपने साथ फरमाया कि मैं इस वॉर ऑन टेरर के लिए उठकर खड़ा होता हूं, आधा भर का वॉर ऑन टेरर, कौन खड़ा हो रहा है वॉर ऑन टेरर के लिए? खड़ा हो रहा है आपके मुख्तलिफ रंगों के लोग खड़े होंगे वॉर ऑन टेरर के लिए। सबसे पहले वॉर ऑन टेरर पर जो मुसलमान की तारीख में खड़ा हुआ हुसैन ने, मैं खड़ा हूं। और फिर कहा परवरदिगार की बारगाह में, मैंने जो कुछ कहा वो अपनी तारीफ बयान करने के लिए नहीं कहा, परवरदिगार मेरा फकत एक ही मकसद है, तेरे दीन के तरीकों से लोगों को आगाह कर दूं, क्योंकि मैं कौन हूं? खैर उम्मत तो मिनून बिल्लाह। तेरे दीन के तरीकों से लोगों को आगाह कर दूं और तेरी जमीन को, तेरे शहरों को मकीनों के रहने के काबिल कर दूं। एक तलवार हुसैन के साथ उठने के लिए नहीं निकली मेरे दोस्तों। आज आप कौन लड़ेगा वॉर ऑन टेरर? किस में है कैपेसिटी लड़ने की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग? ये वही तलवारें हैं जो नवाज़े नबी की हिमायत और नुसरत में नहीं मिलती हुसैन इब्ने अली। मुसलमानों की तारीख में दहशत गर्दी के खिलाफ पहला स्टैंड हुसैन इब्ने अली। अच्छा, फिर बड़ा अहम सवाल है, आपको लश्कर इकट्ठा करना चाहिए, आप लड़ने चले ना, लश्कर इकट्ठा मदीने से लोग लेते, मक्के से लोग लेते, कूफे से लोग लेते, बड़ा लश्कर लेते ना। अगर हुसैन लश्कर लेके चल दे ना मेरे दोस्तों, तो हुसैन सिर्फ एक सियासी लीडर बनकर रह जाते। बात बहुत गौर से सुनो, हुसैन सिर्फ एक सियासी लीडर बन जाते, हुसैन सियासी लीडरों से बहुत ऊपर। मोमिनों बिल्लाह के मकाम पर हैं, सियासी लीडर बन जाते। आपने क्या किया? आपने एक रंग चुना, कौन सा रंग? सुर्ख रंग। किस चीज का सुर्ख रंग? अपने खून का सुर्ख रंग। सुर्ख रंग
کی علامت ہے؟ ایمرجنسی کی، خطرے کی. بھائی آپ نے ایمبولینس پر سورج کرن کی بتی کیوں لگائی؟ آپ نے سورج کرن کی بتی لگائی، آتے آتے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے سورج کرن کی، تو اس میں جان بلب ہے جو جا رہا ہے، رستہ چھوڑ دو. حسین نے اسلام کے اوپر اپنے خون کی سرخ بتی کو روشن کیا، یہ جان بلب ہے اسے بچا لے جا رہی.
حسینوں اشہد ان لا الہ الا اللہ،
حسین گواہی دیتا ہے اللہ کا بہو لا سمجھے محمد رسول اور محمد اس کے عبد اور اس کے رسول جال حق میں لیتے حق جو مقام میں حق سے پیغام میں حق سے وائنا جنت اول نار بل حق یہ روز قیامت جنت اور آگ حق سے وائن ساتھ لے آیا دار بقیہ وہ گھڑیاں بھی ہیں حق ہیں کون سی گھڑیاں وہ ان اللہ یب اس منظر قبول جب اللہ قبروں کو توڑ کر مردوں کو سوچا نکال کر کیا ہو گیا اصول دین پرنسپل آف ریلیجن اسٹیبلش کی پھر کہا انی لمخرج میں نہیں نکل رہا مگر قرآن نے کیا کہا تھا کنتا خیرا امتی وہ رجت تم وہ بہترین گروہ ہو جو نکلیں گے خروج کریں گے نکلیں گے باہر آئیں گے سب گھس جائیں گے گھروں میں محرابوں میں پرس اور پرچوزیٹس میں کہ وہ تو گھٹیا ناس ہیں تم کون ہو تم کون ہو کنتم خیر امتی ارے خیر ہے تمہارے پاس اخرجت للناس تم ناس کے اندر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے امام نے شاہ فرمایا انی لم اخرج میں اس لیے نہیں کر رہا شرم و بدرنگ ظالم و مفسد میرا کام شر پھیلانا اپنی بڑائی بتانا ظلم کرنا فساد کرنا نہیں خیر امت کیوں نکلتی ہے انما خرجتا لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنی امت کے نانا کے امت کے امور کی اصلاح کروں وامرہ بالمعروف وانہا عن المنکر کیا کہا تھا قرآن نے تم تم خیر امتی نخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تم نکلو گے معروف کے پرچم کو اٹھا کر منکر کو توڑنے کے لیے آپ نے شاہ میں کس لیے نکل رہا ہوں طلب الاصلاح فی امت جدید وامرہ بالمعروف وتنهون عن المنکر وہی جو قرآن نے ہمارا کام مقرر کیا اور اسی رسیرت جدید ابی علی ابن ابی طالب سیرت پیغمبر اور اپنے باپ علی کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اب یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے حسین ابن علی اس طرح یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں اتنا بھی کافی جانا کوئی نانا کی سیرت باپ کی سیرت سے مختلف تو نہیں تھی یا باپ کی سیرت نانا کی سیرت سے مختلف تو نہیں تھی یہ کیا ہے حسین رضوی یہ کربلا کا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی تفریق ہے کوئی ایڈیجنٹی نہیں ہے کربلا کے بعد کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے کوئی ابہام نہیں ہے کربلا کے بعد کدھر حق ہے اور کدھر باطل ہے کوئی ابہام نہیں ہے اس موقع پر جب تاریخ کے سارے ابہام ختم ہو جائیں حق کھل کر واضح ہو جائے اور باطل کھل کر نظر آ جائے ایسے حسین ابن علی اگر اپنے باپ کا نام نہ لیتے تو لوگ یہ کہتے کہ حسین کو اپنے باپ کی سیرت میں اور محمد کی سیرت میں فرق نظر آتا تھا حسین اپنے باپ کی سیرت کو خلافت راستہ کے دوسرے ممبر کی طرح اس سیرت کو اسی پلیٹ فارم پر سمجھتے تھے اگر یہ بھول ہو جاتی آئے اگر یہ بھول ہو جاتی یہ نقطہ یہ امپورٹنٹ لفظ نہ آتا اس اسٹیٹمنٹ کربلا کا مشن نہ آتا تو کیا کہتی دنیا کہ پیغمبر سب کے لیے تو باقی جو ہے وہ سب ایک جیسے ہیں لیکن باقی سب ایک جیسے پیغمبر کی سیرت کا پہلے حسین نے ذکر کیا، حسین نے ذکر کیا اسی اور اس سیرت ہے، جبکہ وقبیلی علی نے نکالا سارے ایک طرف، میرے باپ اور نانا کی سیرتوں کا لیا کروں گا، اور میرے باپ اور نانا کی سیرت کا نام ہے تومنون باللہ، باقی کسی سیرت کا نام تومنون باللہ نہیں ہے۔ حسین کو اس مقام پر جا کر دیکھو، اپنی اور میری عقلوں سے نہیں ڈھونڈو، میری اپنی عقلوں میں نہ تلاش کرو حسین، اور ایک ایک جملے میں دیکھو تاریخ کے رخ کو کیسے پلٹ کر دیا، اسیر و بے سیرت جدی وادی، جب کی اور بات کی سیرت ان کو زندہ کریں گے۔ اچھا اور اس کے بعد کیا کہا، ہمن قبلنی بے قول حق، جس نے میرے سچی اس قول حق کو قبول کر لیا۔ کیا قول حق ہے؟ پیغمبر کی سیرت اور علی کی سیرت قول حق ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
کیا بیٹے نے باپ کی فضیلت پڑھی؟ کیا بیٹے نے باپ کی فضیلت لکھی؟ اور کیا بیٹے نے باپ کے نام کو عنوان کربلا بنایا؟ کمال ہے اس فرما بردار بیٹے کا کہ جس نے ساری کربلا اٹھائی اور کہا یہ علی، یعنی قبل علی بے قول الحق، اس نے میرے سچے قول کو قبول کیا، واللہ اولا بالحق، وہ یقین رکھے کہ اللہ ہی سب سے بڑا حق ہے، وہ قول حق وہ اللہ حق، کہاں ملایا؟ اللہ حق، نبی حق، میرا باپ جس نے میرے سچے اس قول کو قبول کیا، کس کو؟ سیرت جدی بولی، واللہ اولا بالحق، اللہ سب سے بڑا حق، تو اللہ حق ہو گیا، نبی حق ہو گیا، باپ حق ہو گئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ارے کیا ہے یہ مشن اسٹیٹمنٹ حسین ابن علی کا؟ اس آیت کی تفسیر ہے، کوئی نہیں ہے تمہارا ولی، خدا، اس کا نبی اور وہ مومن، وہ مومن جو نماز کو قائم کرتا ہے حالت رکوع میں زکات،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ
علی
یا علی،
درودِ
قائم آل محمد صلوات،
باپ اور نانا یہ حق ہیں، اللہ سب سے بڑا، ومن ربی، اور جس نے اس حق کو رد کیا، اللہ میں اس پر صبر کروں گا، اللہ بین الحق، یہاں تک کہ اللہ میرے اور رد کرنے والی قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا نا اللہ نے، تاریخ کے ہر چیپٹر پر لکھا ہے حق کے بنا اللہ ختم ہو جاتے ہیں، آئے یہ خون کی گرمی ہے جو 1500 سال سے سب کے خون کو گرما رہا ہے، آج بھی اگر وارن ٹیرر ہوگی تو جب تک نعرہ حسین نہیں لگے گا یہ وارن ٹیرر کبھی بھی جیتی نہیں جاتی۔
جاتے ہیں اور پھر اس دار العمارہ کی چھت پر سفیر امام حسین علیہ السلام کے سر کو تاج ڈالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی خاندان پیغمبر کے خلاف دہشت گردی ہی ہے نا. مسلمانوں کی خاندان فاطمہ کے خلاف دہشت گردی ہی ہے نا. اور اس جلاد کے سامنے مسلم کہہ رہے ہیں میری چند وصیتیں سن لو. حسین ابن علی سے کہنا نائیں میں مقروض ہوں میری ذرا بیچ کر سر دبا کر دوں. میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے اس مجمع میں گھوم گئے. میرے صاحب آئے تھے انہیں ان کی ماں کے پاس مدینہ بھجوا. ہائے اللہ. چلو آپ حسین ابن علی کے راستے کو تو کوفہ پہنچانا چاہتے تھے. آپ مسلم کے قرض سے آپ کو کوئی تعلق نہ ہوگا لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کسی کے چھوٹے بچے کوئی کہتا ہے کہ چلو ہم بھی اولاد والے ہیں یہ بچے اپنے گھر پہنچ جائیں. ادھر مسلم قتل ہوئے ادھر بچوں کی تلاش اور دوسرے کی گلیوں سے انجان بچے جن کو چھپتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے گلی سے گلی کا پتا ہی نہیں چلتا. اور ایک روز اس درخت پر چڑھ کر سو رہے جس کے نیچے ہمارے پانی بھرا
چشمے چاند کی صورتیں دیکھی تو اوپر نظر پڑی تو بچے نیند کے بڑے ہاتھ درخت کی شاخوں پر لٹکے آواز دی تو جواب نہیں دیا بچے پیار سے پانی ملا دیا پانی کے چھکا مار دیا. پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ دیا مسلم کے بیٹے. لگا کر گھر کو لے آئی محلا تو دیا لباس تو بدلا دیے کھانا تو کھلا دیا سروں میں کمیز تو پھیر دی لیکن انہیں حارث کی تلوار سے بچا نہ سکی. ہائے وہ آخری رات جو مسلم کے بچوں نے حارث کے گھر میں بسر کی اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر رو دیے. رونے کی آواز سے حارث جاگ گیا بچوں کے بال پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا. پوچھا کون ہو؟ کہا پسران مسلم. ہائے وہ رات کا بقیہ حصہ وہ گھر کے ستون سے اولاد فاطمہ ہے اولاد نبی ہے بہت چھوٹے اور معصوم ہیں انہیں چھوڑ دے.
بالوں سے پکڑ کر جب باہر لے جانے لگا اس نے پیر پکڑ لیے. کہا حارث بہت چھوٹے ہیں رسول خدا کو کیا منہ دکھائے. ان کے بدلے میں مجھے مال ملے گا بات دوائی بھی کہتے ہیں میری عمر کر بچوں نے سامنے اپنے اور خاتون کا قتل لیا چھوٹے بچے لڑ گئے. اب دونوں بچوں کے بال ہیں اور حارث کے ہاتھ میں. ہائے حسین کا